الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين وقال الله عز وجل فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين وقال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین. محترم حضرات، انشاءاللہ ابھی قربانی کی عبادت کے حوالے سے تین باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے قربانی کا حکم، اس کے بعد قربانی کی حکمت، اور نمبر تین قربانی کا حاصل. جہاں تک عبادت قربانی کے حکم کا تعلق ہے، اللہ نے قرآن مجید میں دو مرتبہ یہ حکم دیا. پہلی مرتبہ یہ حکم آتا ہے سورہ حج آیت نمبر 34 میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی. یعنی یہ عبادت ایسی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کے اوپر جا امت پر یہ اللہ کی طرف سے واجب رہی. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور قرآن مجید میں سب سے پہلے جو قربانی کا ذکر آتا ہے وہ انہی کے دو بیٹوں کے حوالے سے آتا ہے. سورہ مائدہ رکو نمبر 4 کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اے نبی، ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ایک سچا واقعہ بیان کیجئے. جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، حضرت حابیل نے اور قابیل دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ تھی کہ قربانی کی قبولیت کے لیے آسمان سے آگ آتی تھی، قربانی کرنے والا قربانی کا جانور وہ ذبح کر کے کھلے آسمان تلے رکھ دیتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو جلا دیتی تھی. حضرت حابیل کی قربانی کو آگ نے جلایا، وہ قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو صرف عرض کرنا یہ مقصود تھا کہ یہ عبادت قربانی یہ قدیم ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہر امت پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالی نے واجب فرمائی. تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی. اب یہ قربانی کس طرح پیش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت اسی آیت میں کر دی، فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، جو بھی اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں چوپایوں میں سے مویشی بطور رزق، چوپائے تو بہت سے ہیں، ان میں سے بہت سے درندے بھی ہیں، لیکن ان میں سے مویشی اللہ نے بطور رزق ہمارے لیے حلال کیے. مویشی وہ جانور ہے جو چرندہ ہو، یعنی جو گھاس اور پتے وغیرہ کھاتا ہو، گوشت نہ کھاتا ہو. نمبر دو، وہ گھاس یا پتے کھانے کے بعد جگالی کرتا ہو. اور نمبر تین یہ ہے کہ اس کے پاؤں کا ناخن پھٹا ہوا ہو. جیسے گھوڑا ہے، وہ کیوں حلال نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا پاؤں کا ناخن وہ سالم ہے، لیکن اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، ان کے ناخن پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرمایا تاکہ وہ اللہ تعالی کا نام لیں چوپایوں میں سے ان مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں بطور رزق دیے ہیں، یعنی ان کے رزق کے طور پر ان کے کھانے کے لیے حلال ٹھہرائے. تو قربانی کی معین صورت اللہ نے بتا دی کہ یہ اسی طرح سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی مویشیوں میں سے جانور ذبح کرنا پڑے گا، اور ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے گا. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ میں وہ پیسے جو قربانی کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، میں نے اتنے پیسے کسی بھی کار خیر میں لگا دیے ہیں، کسی غریب کو دے دیے ہیں، کسی بیمار کو دے دیے ہیں، کسی مقروض کا قرض اتار دیا ہے، تو یہ قربانی اس کی طرف سے قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی صورت کو خود قرآن مجید میں معین فرما دیا. اور اس کے بعد ہمارے لیے جو دلیل ہے، صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ سنت بھی، اللہ کے رسول کی احادیث بھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ یوم النحر، ابن آدم کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جانوروں کا خون بہانا. یہ تو ترغیب کا انداز تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈانٹا بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص باوجود حیثیت کے قربانی پیش نہ کرے، اس کو چاہیے کہ ہماری نماز کی جگہ پر بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے. نماز پڑھنے میں تو کچھ جاتا نہیں، نماز پڑھنے تم آ گئے، لیکن باوجود حیثیت کے تم نے قربانی نہیں دی، مال اللہ کی راہ میں تم نے قربان نہیں کیا، تو پھر نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہر صاحب حیثیت پر، ایک ہے زکوٰۃ، وہ ہوتی ہے صاحب نصاب پر، قربانی کا معاملہ بالکل مختلف ہے، یہ صاحب حیثیت پر ہے. جو شخص بھی عید کے ان تین دنوں میں، یعنی 10, 11, 12، اس کے پاس اتنی ضرورت سے زائد اضافی رقم ہو، اس پر کوئی قرض بھی نہ ہو، اور اس کے پاس یا قرض ہو تو قرض کو منہا کرنے کے باوجود اتنی اضافی رقم موجود ہو کہ وہ قربانی پیش کر سکے، چاہے جو ہے وہ چھوٹے درجے کی قربانی ہو، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے لاکھوں کا جانور قربان کیا اور کس نے ہزار کا کیا ہے. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انسان جو بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں قربانی دے سکے، اللہ کے ہاں اس کی زیادہ قدر ہے. تو جو بھی صاحب حیثیت ہے، اس کے اوپر ان تین دنوں کے اندر قربانی کرنا واجب ہے. نہیں کرتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر عیدگاہ میں بھی آنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ میں نے قرآن مجید سے اور اللہ کے رسول کے ارشادات سے صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا حکم آپ پر واضح کیا. مزید اس آیت میں آگے فرمایا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ، بس اس کا کہنا مانو. اب یہاں پر یہ کیوں اللہ نے فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری بات ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، اور حال اور مستقبل سب کا جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل میں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے حوالے سے اعتراضات کریں گے، اس حکم کے حوالے سے اپنے فلسفے وہ پیش کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی اعتراض کرنے کا تمہارے پاس موقع نہیں ہے، کوئی اپنے فلسفے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اللہ، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اس کا کہنا مانو. اس نے حکم دیا ہے کہ قربانی کرو، اور اس نے قربانی کی صورت معین کر دی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنے کی صورت میں ادا ہو سکتی ہے، لہذا اللہ کا حکم مانو. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں عقل پرست وہ نقل پر، یعنی قرآن و حدیث پر جو چیزیں منقول ہوتی ہیں، ان پر اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو لہذا قربانی کے حوالے سے ہمارے ہاں بھی عقل پرستوں نے اعتراض کیا کہ یہ قربانی اصل میں وسائل کا ضیاع ہے. اگر ہم تخمینہ لگائیں تو نہ جانے اتنے ارب روپے کی قربانیاں یہ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر پیش کر دیتے ہیں. یہی اتنا ارب روپیہ اگر کسی فلاحی مقصد کے لیے استعمال ہو جائے تو بڑے بڑے فلاحی کام ہو سکتے ہیں. کئی ہسپتال قائم ہو سکتے ہیں، کئی تعلیمی ادارے قائم ہو سکتے ہیں، اور کئی انڈسٹریز لگ سکتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے ملک اور قوم کی معیشت کے اندر ایک بڑا انقلاب آ سکتا ہے، لیکن بس یہ قربانی کر کے گوشت کھا کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے فلسفے یہ زمانے کے اندر بعض ہے عقل پرست جو پیش کرتے ہیں، اور بعض مخلص لوگوں بھی ان سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی خاص طور پر کہا کہ تعلیم کے شعبے میں بڑا کام ہو سکتا ہے، صحت کے شعبے میں بڑا کام ہو سکتا ہے اگر قربانی کے پیسے کو اس رخ پر استعمال کیا جائے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی عقل سے اپنی سوچ سے کسی نیکی کا تعین نہیں کرنا۔ اگر اپنی سوچ اور اپنی عقل سے نیکی کا تعین کریں گے تو پھر تو دین کا بالکل نیا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ پھر تو لوگوں کو نماز کے اندر بھی وقت کا ضیاع محسوس ہوگا کہ نماز سے حاصل کیا ہوتا ہے، تم دن کے اندر 2 گھنٹے جاتے ہو اور اٹھتے بیٹھتے رہتے ہو، اس کی جگہ تم کوئی اور ایسا کام کر لو کہ جس کے اثرات نظر آئے، کوئی صفائی ستھرائی کے حوالے سے سرگرمی ہو جائے، محلے صاف ہو جائیں گے، سب لوگ اس میں لگ جائیں تو بیماریاں کم ہو جائیں گی، ہسپتالوں میں چلے جاؤ بیماروں کی تیمارداری کرو، کچھ ان کی خدمت کر دو تو ان کو ریلیف مل جائے گا، تو انسان اور بہت کچھ سوچ سکتا ہے۔ لیکن دین اصل میں اپنی عقل کے مطابق عمل کرنے کا نام نہیں، دین میں اصل اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ہے، جو اللہ کا حکم ہے ہمیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ جیسے میں بھی آگے عرض کروں گا کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، یہ اصل میں ایک عظیم قربانی کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور بغیر کوئی چونو چرا کے اور بغیر کوئی حکمت پوچھے ہوئے انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو جا کر لٹا دیا، اور اپنے طور پر تو انہوں نے اس کی گردن پہ چھری چلا دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے صرف امتحان لینا تھا، اللہ نے بچے کو وہاں سے ہٹایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور وہ بجائے اسماعیل علیہ السلام کے وہ قربان ہو گیا۔ لیکن آپ اگر اپنی عقل سے سوچیں تو کیا یہ حکم عقلی اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے؟ کیوں ایک بچے کو خامخواہ ذبح کر دیا جائے؟ ویسے بھی خود اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے، شریعت کے حکم کے مطابق جنگ کے لیے ہدایات بھی دی جاتی تھی کہ جب تم جنگ کے لیے جاؤ تو بوڑھوں کو مت مارنا، بچوں کو مت مارنا، عورتوں کو کچھ مت کہنا، لیکن یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ بچے کو ذبح کر دو۔ اور پھر اپنے اولاد کے بارے میں تو خود اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، جبکہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو۔ تو اگر کوئی عقل کا معاملہ ہوتا، کوئی اللہ کے حکم کے سامنے کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام عرض کر سکتے تھے اللہ یہ کیا حکم دیا جا رہا ہے، میرے بچے کا قصور کیا ہے، لیکن نہیں، اصل اہمیت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ہے۔ اللہ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے بچے سے کہا کہ مجھے میرا رب یہ حکم دے رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، بتاؤ تمہارا اس حوالے سے کیا خیال ہے۔ بچہ بھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تربیت یافتہ تھا، بچے نے بھی فوراً یہ جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اصل چیز ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ ہمیں اپنے طور پر یہ طے نہیں کرنا کہ ہم قربانی کس صورت میں پیش کریں۔ قربانی کے معین صورت یہی ہے جو قرآن میں آئی، جو حدیث میں آئی، کہ قربانی اسی صورت میں ہوگی جبکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مویشیوں میں سے کوئی جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے اور اس کا خون بہائیں گے۔ فرمایا وبشر المخبتین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو، یعنی وہ کہ جن کے سامنے جیسی اللہ کا حکم آئے پھر اس کے بعد وہ اپنے کو فلسفے نہ پیش کریں، کوئی اپنی کیلو کال نہ لگائے، کوئی اللہ کے حکم پر اعتراض نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم آئے فوری طور پر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ ہے قربانی کا حکم قرآن مجید میں سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں۔ دوسری بار قرآن مجید کا حکم آتا ہے سورہ کوثر میں، اللہ نے فرمایا انا آتوینا کل کوثر، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کیجیے۔ تو یہ ہے قربانی کا حکم قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں۔ قربانی کی حکمت حدیث میں آئی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان قربانیوں کی حکمت کیا ہے، یہ قربانی ہم کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی سنت کو ہم قربانی کے ذریعے سے تازہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری کی پوری زندگی قربانیوں کی ایک داستان ہے. خود اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت 124 میں کہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات, جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا بڑی بڑی باتوں میں, فاتمہن, اور وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے. ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تو ہوا فکر و نظر کا بھی اور کچھ مفادات کا بھی. جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر ایک شرک کا گھر تھا, والد بہت بڑے بت پرستی کے اس پورے مشرکانہ نظام کے اندر ایک پجاری تھے. اگر اپنا وہی والدین کا عقیدہ برقرار رکھتے, اور جس کے لیے ایک اندر عصبیت بھی ہوتی ہے, انسان والدین کے عقائد اور والدین کی ریتیں اور رسموں کو کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے, ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. لہذا اگر وہ اس عصبیت کی بنیاد پر چمٹے رہتے مشرکانہ ان عقائد سے, تو ان کے دنیا کے اندر بڑے مزے اور بڑی عیاشی تھی. اس لیے کہ ایک گدی ان کو مل جاتی اور اس گدی نشینی کے ذریعے سے بڑا بادشاہ بھی اور ایک عام غریب کسان بھی ان کے سامنے حاضر ہوتا, ان سے دعائیں کراتا اور ان کی خدمت کرتا, اور جو بھی جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں سجادہ نشین اور گدی نشین, جس طرح وہ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کام کاج نہیں کرتے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے شاندار گھروں میں اور شاندار سواریوں میں اور شاندار سہولیات کے ساتھ وہ رہتے ہیں. یہ تمام سہولیات ابراہیم علیہ السلام کو مل جاتے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا اور انہوں نے فکر و نظر کے امتحان میں کامیابی حاصل کی, اپنے موروثی عقائد کو قربان کیا. ستارہ پرستوں, چاند پرستوں, سورج پرستوں سے جا کر کہا کہ جو ستارے, چاند اور سورج خود غلاموں کی طرح گردش کر رہے ہیں, وہ کیسے میرا رب ہو سکتے ہیں؟ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے ان سب کو بنایا. اور اس کے بعد بت پرستوں کے اوپر حجت ایسے قائم کی کہ ان کے بت خانے میں داخل ہو کر اور ان کے اکثر بتوں کو توڑ دیا, اور کچھ بتوں کو صرف زخمی کیا, کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کا کان توڑا, تاکہ وہ سلامت رہے, تاکہ حجت پوری ہو جائے. اور اس کے بعد جب پوچھا بت پرستوں نے کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے, تو کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو, فاسألوہم, ان سے پوچھو, ان کانو ینتقون, اگر یہ بول سکتے ہیں, جس کا صرف ہاتھ ٹوٹا ہے, جس کا صرف کان ٹوٹا ہے, باقی سلامت ہے, اس سے پوچھ لو کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے. اور قوم خود یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. بس یہی ان کے بت سے کہلوانا تھا کہ جو اپنے نفع نقصان پر قادر نہ ہو, جو اپنا دفاع نہ کر سکے, وہ تمہاری کیا بگڑی بنائیں گے. اسی طرح سے بادشاہ وقت ان کے دربار میں پیش کیا گیا مجرم کی حیثیت سے کہ یہ ابراہیم, اے نمرود, تمہیں خدا نہیں مانتا, نہ بتوں کو مانتا ہے, نہ سورج چاند اور ستارے کو مانتا ہے. اس نے پوچھا تم کس کو رب مانتے ہو؟ کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. کہا کہ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہوں سزائے موت دوں اور جس کو چاہوں میں آزاد کر دوں. کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے, غروب کرتا ہے مغرب میں. اگر تمہارے پاس کوئی اختیار ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر, اب وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا, ہکا بکا ہو کر رہ گیا, اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا, اس پر بھی حجت پوری کر دی. اب جو شخص اس طرح سے اعلان بغاوت کرے اپنے معاشرے کے عقائد اور اپنے معاشرے کی ریتوں اور رسموں کے خلاف, اب اس کے لیے اس معاشرے میں جینا آسان نہیں ہوتا. سب سے پہلے باپ نے دھمکی دی, باپ نے کہا کہ اگر تم اپنے ان توحید کے عقیدوں سے باز نہ آئے تو لا ارجمنک, میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا, واجرنی ملیا, اور نکل جاؤ میرے گھر سے. اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان تھا کہ گھر کی سہولیات کو ترجیح دیتے ہیں یا توحید کے عقیدے کو ترجیح دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے آرام کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا اور گھر سے نکل گئے. کہا باپ سے کہ سلام علیک, استغفر لک ربی, سلام ہو تجھ پر, میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگتا رہوں گا. اپنا وعدہ نبھایا اور باپ کے لیے بخشش مانگتے رہے. لیکن جب اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ انہ عدو للہ, کہ تیرا باپ یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور شرک کی حالت میں ہی اس دنیا سے جو ہے وہ جہنم واصل ہوا ہے, تبرا من, تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی محبت کو بھی توحید کے سامنے قربان کیا اور اپنے والد سے اعلان بیزاری کیا. اس کے بعد قوم, جو آدمی گھر سے نکالا ہوا ہو وہ پھر باہر لوگوں سے بنا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے قوم سے صاف صاف کہا. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں بڑے ایمان افروز الفاظ ہیں, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں. اس قالوا لقومہم, جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہا, انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, ہم اعلان بیزاری کرتے ہیں تم سے بھی اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء ابدا، ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت پیدا ہو گئی ہے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وعدا، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کی توحید کے ساتھ. جب تک تم شرک کرو گے اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کی توحید کے ساتھ نہیں لاؤ گے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب جو اس طرح اپنی قوم کے ساتھ، آپ اندازہ کیجئے کہ ایک کشمکش مول لے لے، کیا قوم اس کو چھوڑ سکتی ہے؟ لہذا قوم نے فیصلہ کیا، ہر رکو ونسرو آلہتکم، جلا دو اس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کن تم فائلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو. اور کافی دن تک آگ کا بڑا الاؤ جلایا گیا، مقصد کیا تھا؟ فارادو بہی قیدن، وہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کر رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ اس آگ کے الاؤ کو دیکھ کر ابراہیم ڈر جائے گا اور اپنے عقیدہ توحید کو بھول جائے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے بہو تماشائے لب بام بھی. اس کے بعد آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے، اب پھر ایک آزمائش آ گئی. اب ایک طرف وطن کی آسائشیں تھیں، وطن میں رہتے تو ساری سہولیات ملتی، لیکن اس وطن میں رہنا ایک مشن رکھنے والے کے لیے بالکل بے سود تھا، اس لیے کہ وہاں پر وہ قوم جو اپنے نبی کی جان کی دشمن ہو جائے اس سے اب کسی خیر کی توقع نہیں تھی. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کا ساتھ چھوڑا، وطن کی محبت کو، اس کی سہولیات کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور کہا کہ میں اپنے رب کے بھروسے پر جا رہا ہوں، میرا رب میرے لیے کوئی رستہ نکالے گا. اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی وہاں سے اور پردیش کی صحبتیں برداشت کرتے رہے. اور آج تو ہمیں معلوم ہے کراچی سے نکلیں گے تو کتنے فاصلے پر کون سی بستی اور کہاں سے پانی ملے گا، کہاں سے دوا مل جائے گی، کہاں سے غذا مل جائے گی. اس زمانے میں ایسی کوئی سہولیات نہیں تھی، لیکن وہ اللہ کا بندہ اللہ کے بھروسے پر نکلا. اور اس کے بعد کبھی فلسطین میں ہے، کبھی مصر میں ہے، کبھی حجاز میں ہے، اور توحید کی دعوت لوگوں کو دیتا رہا. اور اندازہ کیجئے کہ جس شخص کی باتوں کو اس کے باپ نے قبول نہ کیا، قوم نے قبول نہ کیا، اور کا بذرائے ملی ہوگی، جگہ جگہ جھڑکیاں سنی ہوں گی، لوگوں کے تانے سنے ہوں گے، تشدد برداشت کیا ہوگا. اسی تکلیف میں ابراہیم علیہ السلام کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی اور کالے بال سفید ہو گئے. اور بڑھاپے میں 87 برس کی عمر میں اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی یہ میرا مشن جاری رہے، اب تو میں عمر کے آخری حصے کو پہنچ گیا، اب لی من الصالحین، مجھے نیک بچوں میں سے کوئی بچہ عطا فرما دے، نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ نے بچہ دیا اور ایک اور امتحان لے لیا. اللہ نے فرمایا کہ بچے کو اور اس کی ماں کو جا کر چھوڑ کے آ جاؤ بنجر زمین میں میرے محترم گھر کے پاس، وادن غیر ذی زرع، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر آ گئے. اور گویا جیتے جی ان کو ایک موت کے منہ میں ڈال کر آ گئے، اس لیے کہ وہ سرزمین ایسی کہ نہ وہاں پر پانی کی ایک بوند اور نہ وہاں پر کوئی سبزہ اگتا ہے، پہاڑی علاقہ، لیکن وہاں پر چھوڑ کر آ گئے. جب چھوڑ رہے تھے تو بیوی پیچھے سے پوچھتی ہے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ سینے میں پتھر نہیں دل تھا، ہمت نہیں تھی کہ چہرہ اور بچے کا اور بیوی کا دیکھ سکتے، لہذا ان کی طرف منہ نہیں کیا اور جاتے رہے. بیوی پھر پیچھے بھاگ کر آئی، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوگی. تیسری بار پوچھا تب بھی جواب نہیں دیا. پھر بیوی خود ہی پوچھتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو صرف سر ہلا دیا، یعنی جذبات ایسے تھے کہ زبان سے کہہ نہیں سکتے تھے، اندر سے اس قدر جو ہے وہ سمجھیے کہ ایک روکا ہوا تھا جذبات کو، صرف سر ہلا دیا. بیوی نے کہا بس اگر اللہ نے کہا تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کیا حکم پر راضی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے زمزم کا چشمہ برآمد کیا اور اس کے بعد وہاں پر اللہ نے زندگی کے آثار پیدا کیے. اب جب بیٹا بڑا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام تبلیغی دو مشن پر بار بار آتے رہتے تھے اور بیٹے سے بھی ملتے رہتے تھے، اب جب بیٹا بڑا ہوا اور قرآن کیا کہتا ہے، فلما بلغ معہ السعی، اب جب بیٹا اس قابل ہو گیا کہ باپ کے اس دعوت کے مشن میں ان کا ہاتھ بٹا سکے، ان کا ساتھ دے سکے، فرمایا اے میرے بچے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے حکم دے رہا ہے انی اسبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا کہ تیرا کیا ارادہ ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، بچے نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما، جب ان دونوں نے اللہ کا کہنا مان لیا، وَكَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چہرہ سامنے نہ ہو ذبح کرتے ہوئے، کہیں شفقت پدری کی وجہ سے ہاتھ نہ چلے، لہذا پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ، اب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسے بدلہ دیتے ہیں، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑا کھلا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے سے اس بچے کو بچا لیا، اور جنت کا ایک مینڈا وہاں پر لایا گیا، وہ ذبح ہو گیا۔ تو بلا شبہ اس آسمان میں اور اس زمین نے اس سے بڑی قربانی نہیں دیکھی ہوگی، جبکہ 100 برس کا بوڑھا اپنے اکلوتے بیٹے 13 برس کے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہو۔ اور یہی وہ واقعہ ہے جس کو خود اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سنت کو، اس ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس سنت کو جاری کر دیا بعد والوں میں۔ لہذا صرف ایک یہ واقعہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، بلکہ ان کی پوری داستان یہ قربانیوں کی داستان ہے، جس کا کلائمیکس، جس کا نقطہ عروج یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت ابھی نہ اسحاق پیدا ہوئے تھے نہ مدیان پیدا ہوئے تھے، ابھی ایک ہی بیٹا تھا، اپنے ایک لوتے بیٹے کو بوڑھے باپ نے اپنے ہاتھوں اپنے طور پر تو ذبح کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس بچے کو محفوظ رکھا۔ تو یہ اصل میں ہے قربانی۔ قربانی کی اصل حکمت یہ ہے کہ ہم سب دنیا میں امتحان میں ہیں، یہ دنیا ہے ہی میرے اور آپ کے امتحان کے لیے، نتیجہ قیامت میں نکلے گا۔ اس امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی قربانیاں دے کر، اپنا مال، اپنی جان، اپنی خواہشات اللہ کے احکامات کے سامنے قربان کرنی ہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سامنے ایک مثال پیش کر دی، اور انہوں نے کئی قربانیاں دے کر عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس قربانیوں کے پورے مشن کو یاد رکھیں، ہر سال عید الاضحیٰ کے دن اسے یاد کریں، اور ہم بھی قربانیاں دے کر اس عظیم امتحان میں کامیابی حاصل کریں۔ اب اس کے بعد میری گفتگو کا آخری تیسرا حصہ ہے، اس قربانی کی اصل روح کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ حج ہی میں آیت نمبر 37 میں کہ لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اسے تو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ حضرت حابیل نے اس کا جواب دیا تھا قابیل کو کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو تمہاری قربانی قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ اور اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچیں گے؟ اپنی ہر خواہش کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دیں گے۔ انسان کا جی بہت کچھ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے لذتیں، وہ چاہتا ہے بہت ساری راحتیں، لیکن نہیں، ہم وہی راحت حاصل کریں گے، وہی لذت حاصل کریں گے جو اللہ کے احکامات کے دائرے کے اندر ہوگی، اس کے علاوہ ہم اور کوئی لذت حاصل نہیں کریں گے۔ لہذا قربانی اسی کی قبول ہوگی کہ جس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا پورا جذبہ اور پورے کے پوری اس کی روش ہے۔ لہذا اگر خدا نہ خواستہ کسی نے قربانی کی ہے حرام کمائی سے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، بینک کے اندر فکس پیسہ رکھا ہوا ہے اور سود کے ذریعے سے ہی ساری گزر اوقات اس کی ہو رہی ہے، بینک کے اندر نوکری کرتا ہے، سودی معاملات لکھتا ہے، سودی معاملات کے اندر گواہی دیتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، یا یہ ہے کہ ناجائز منافع خوری کرتا ہے، یا کمیشن کھاتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، تو حرام کمائی سے یہ قربانی قبول نہیں ہوگی، یہ تقوی کے منافی ہے۔ وہ پیسہ تمہارا ہی نہیں، وہ پیسہ تم نے کسی اور کا لوٹا ہوا، تم کون ہوتے اس کی اس سے قربانی دینے والے؟ اسی طریقے پر اگر خدا نہ خواستہ قربانی میں اصل مقصود دکھاوا اور ریاکاری ہے، بڑے سے بڑا جانور لاؤ، گھر کے باہر باندھو تاکہ گزرتے ہوئے لوگ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا بڑا جانور قربان کر رہے ہیں، یہ ان کا جانور تو بہت بڑا ہے، تو اگر تعریفیں مقصود ہے تو قربانی اللہ کیا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے پر تقویٰ یہ ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کا کہنا ماننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے معیشت کے حوالے سے رزق حلال کماؤ، معاشرت کے حوالے سے محرم نہ محرم کی تمیز کرو، پردے کے احکامات پر عمل کرو، عورتیں گھر پر بے پردہ ہو، بے پردہ گھر سے باہر نکل کر جانوروں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہی ہیں، یہ کیسی قربانی ہے؟ یہ تو اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانے کے مترادف تھے۔ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کر رکھی ہیں، نمازیں 5 وقت کی پڑھے نا، اور قربانی دینے میں ہر سال ہم بڑے مستعد ہوں، یہ کون سا تقویٰ ہے؟ اسی طرح سے آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ سورہ حج میں اللہ نے قربانی کا حکم بھی دیا۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے حوالے سے حکمت بھی بتائی، اس کی روح بھی بتائی. اسی سورہ حج کی آخری آیت کیا ہے؟ کس حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کو کنکلوڈ کر رہے، ختم کر رہے؟ فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی قربانیاں دو مال اور جان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جو کچھ لگا سکتے ہو لگا دو، ایسے لگاؤ جیسے کہ لگانے کا حق ہے. ہمارے لیے شرم کا ڈوم بھرنے کا مقام ہے، 60 سال سے اوپر ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن آج بھی اس ملک میں اللہ کو بڑا نہیں مانا جاتا، اللہ کی مرضی نہیں چلتی. آج بھی انگریز کے بنائے ہوئے قوانین، بدنام زمانہ قوانین آج بھی اس ملک کے اندر نافذ ہیں. اس نظام کو تم کس نظر سے دیکھ رہے ہو؟ تمہیں اس نظام سے نفرت ہے کہ نہیں؟ اس نظام کے خلاف تم مال اور جان کی قربانیاں دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟ اگر یہ سب ہے تو پھر ہماری قربانی واقعی قربانی ہے، اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر یہ قربانی ایک رسم ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ لہو کہ جس میں غیرت حق ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جوش ہو، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت وہ نہیں ہے، باقی رسومات ہیں جو ادا ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کو اس کی پوری روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم جانور ذبح کریں تو پورے شعور کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، میں پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کا پابند ہوں، میں رزق حلال پر تنات کروں گا، کسی قسم کی کرپشن نہیں کروں گا، میں اپنے گھر پر شرعی پردہ نافذ کروں گا، میں دین کے پورے احکامات پر عمل کروں گا، اور میں اس دین کی تبلیغ اور اس کے غلبے کے لیے اپنا مال اور جان اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سب کچھ لگانے کی کوشش کروں گا. اگر یہ سب ہے تو انشاءاللہ قربانی مبارک ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.